العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت رکھا تم کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے یہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے خدا جو ہیں توفیق ادب کہ بے ادب محروم من از فضل رب کہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانتا ہوں کیونکہ یعنی کیا آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ تاکہ ٹانگ پہ ٹانگ نہ رکھو آپ تھوڑا پیچھے جگہ دو لیکن ٹانگ پہ ٹانگ جو ممنوع علاقے میں نہ گزرو فوجی علاقے میں. میرے مرشد سے ہندوستان میں ایک عالم نے سوال کیا کہ جو چھپانے کی چیز ہے وہ تو ایک لنگوٹ سے چھپ جائے گی. لنگوٹ یہ اصل میں اضافت مقلوبی ہے. لنگوٹ یہ اصل میں ہے اوٹے لنگ اور لنگ کہتے ہیں مخصوص ڈنڈے کو لنگ بولتے ہیں اور اوٹ مانے چھپانے کی چیز تو اور کثرت لنگ اوٹے لنگ ہے یہ اضافت مخلوبی تو اس کو الٹ دیا لنگوٹ تو وہ استعمال سے لنگوٹ کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا اور جیسے ناخدا ہے یہ ناخدا بھی اضافت مخلوبی ہے. یہ اصل میں خدائے ناؤ ہے یعنی خدائے ناؤ کشتی کا مالک اور اس کو خدائے ناؤ کو تو نا خدا اس لیے کہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ان عالم نے سوال کیا کہ جو چھپانے کی چیز ہے وہ تو ایک لنگوٹ سے تو چھپ جائے گی وہ ٹیلنگ کافی ہے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا کیوں فرض ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جہاں فوجی رہتا ہے جہاں حکومت کے فوج رہتی ہے تو وہاں دور دور تک خاردار باڑ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے فوجی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی تو ایک فوجی ہے ایک کرنل ہے ہمارے پاس کر نل کیونکہ اب آپ کہیں گے صاحب نل میں سے تو پانی کا بہنا ضروری ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فوجی ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے اور متکبر بہت ہے. اگر کوئی اس کے علاقے میں گھس جائے تو یہ غرور سے سر پھلا لیتا ہے تکبر اور غرور سے یہ سر پھلا لیتا ہے ناراض ہو جاتا ہے تو غصے سے سر پھلا لیتا ہے لیکن اس کو اپنے غصے پہ شرمندگی بھی بہت جلدی ہوتی ہے آنسو بہانے لگتا ہے. نل ثابت ہو گیا نا نل بھی ثابت ہوا نا بس تو اس لیے جو ہے اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک خود بھی چھپانا فرض ہے اور کسی مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک دیکھنا جائز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی چڈی پہنا ہوا بھی ہو چاہے عیسائی بھی ہے. میرے مرشد بنگلہ دیش تشریف لے گئے تو وہاں پر کشتی چلانے والا اس نے چڈی پہنی بھی تو حضرت والا نے اپنی لنگی اس کو عنایت فرمائی کہ تم یہ پہنو اور عالم حضرت نے فرمایا وہ علماء سے کہ حضرت یہ تو ہندو ہے حضرت نے فرمایا وہ تو ہندو ہے تم تو ہندو نہیں ہو تم تو مسلمان ہو اگر اس کو چھپانا اس کے ذمے نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے تم تو نہ دیکھنے کے مکلف ہو تم تو اس بات کی ہے شریعت کے شریعت کا حکم ہے کہ آپ کو یہ ریسلنگ والا ہو ریسلنگ کی کشتی دیکھنا یا ہاکی یا جو ہے سوئمنگ اسکواش جس میں سب چڈی پہنے رہتے تو ان کو دیکھنا گھٹنے جائز نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کئی کشتی ہو رہی ہو تو ایسی کشتی بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. یہ لہٰذا وہ جو فوجی علاقہ ہے اس میں نہ گھسے. یہ حساس انتہائی حساس علاقہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دور دور تک باڑ لگا دی. یہ کہتے نا حکومت نے فلاں علاقے کو انتہائی حساس قرار دے دیا سینسٹیو پوائنٹ حساس یہ بہت حساس علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ فوجی رہتا ہے. بھائی فوجی کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے ایسے علاقوں میں گھسے نہیں. اور جبکہ مسجد بہت بڑی جگہ کھلی ہے تو ایسے تنگ نہ بیٹھے کہ ایک کیران دوسرے کیران اور پھر جو ہے کلہ بلرانا ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا جو ہے توفیق ادب کہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانتا ہوں کیونکہ بے ادب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور مہربانی سے محروم رہتا ہے بے ادب. میرے مرشد نے سنایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام کہتے ہیں ان کو اسلام کی حجت اور حضرت کی تقریریں ایسی ہیں کہ عام عالم یعنی عالم کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ایسی تقاریر ہے حضرت کی. اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لسان شمس تبریز ہیں, شیخ خواجہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی زبان ہے, اور فرمائے کہ میری زبان مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. اور ایک مرتبہ حضرت نے ایک مسودہ دیا کتاب کا, تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کہ مولانا اس کو دیکھ لیجئے ذرا. تو حضرت میرے مرشد نے سنایا کہ ایک جگہ املا کی غلطی تھی. تو حضرت اب اگر ہم ہوتے تو کہتے کہ دیکھیے صاحب آپ نے غلطی کی ہے, لیکن اللہ اکبر ادب دیکھو. فرمایا کہ اتنا ادب تھا کہ وہاں پر دائرہ لگا دیا اور دائرہ بنا کر لکھا کہ حضرت یہ مقام میری سمجھ میں نہیں آیا. یعنی حاجی صاحب کی جو غلطی تو اس کو اپنی ناسمجھی کا قصور قرار دے دیا. یہ ہے کیا؟ میرے مرشد نے فرمایا اس کا نام ہے ادب. اس کا نام کیا ہے؟ یہ ادب ہے. اسی لیے اور فرمایا کہ یہ ادب صرف یہ بزرگوں کا نہیں, اللہ نے خود قرآن مجید میں نازل فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے زندہ کرتے ہیں وہی موت دیتے ہیں, وہی کھلاتے ہیں وہی پلاتے ہیں, اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, حالانکہ مرض بھی اللہ کی طرف سے, شفا بھی اللہ کی طرف سے, لیکن ادب اتنا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں, جب میں وَإِذَا مَرِضْتُ, میں جب بیمار ہوتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِ, تو وہ شفا وہ دیتا ہے. یعنی بیماری چونکہ مخلوق کی نظر میں عیب تھا تو عیب اپنے اوپر لے لیا, اور شفا جو ہے وہ اچھی چیز مخلوق کہتی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا, حالانکہ دونوں ہے اسی طرف. لہٰذا اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب بڑے کا کوئی معاملہ ہو, اگر کوئی برائی ہو تو اس کو اپنے اوپر لے لو, لیکن بڑوں کی طرف منسوخ مت کرو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی نا سمجھی کا قصور کہو اس کو. اسی لیے یہ, اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو آج جو پڑھا گیا, تو اس میں واقعے میں یہ کتنا بڑا ادب ہے. یہ اتنا بڑا ادب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب وہ غلام کو قتل کیا, لڑکے کو قتل کیا, تو انہوں نے کیا کیا؟ فردنا, میں نے ارادہ کیا, کیونکہ وہ جو ہے اللہ کے علم میں تھا, اللہ ہی کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو قتل کرو, لیکن اس کو اپنی طرف نسبت کرتی فردنا کہ میں نے ارادہ کیا, کیونکہ بڑا ہوتا یہ سرکشی کرتا اور کفر کرتا, اس لیے اس کی شرط سے بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا. اور وہ کشتی جس کو میں سوراخ کر دیا تھا, عیب ڈال دیا تھا, تو وہ کشتی جو ہے وہ ایک ڈاکو جو لے لیتا تھا, چھین لیتا تھا, تو اس میں بھی یہی کہا فردنا. لیکن جب وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار کو کھڑا کیا تو وہاں پہ کیا کہا؟ فاراد ربو کا, آپ کے رب نے ارادہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ جو تکوینی کام ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ غلام لڑکے کو قتل کی اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے ارادہ کیا, حالانکہ حکم اللہ ہی کا تھا, لیکن چونکہ عیب تھا تو آیت کو اپنے اوپر لے لیا. اور جب وہ یتیم لڑکوں کی, وہ جو دو لکی یتیم لڑکوں کی دیوار کو جب کھڑا کیا کہ جس کے لیے فرمایا کہ وکان کان تحتہ کنزل لہما, اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا, اور ان کے ابا نے جو بال خزانہ جو رکھا تھا اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کر دی. تو کیا فرمایا کہ فاراد رب کا, کہ آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اب لوگ شدہ ہوں وہ سخجہ کنزا ہوں, کہ جب وہ بڑے ہو جائے تب اس خزانے کو نکال کر اس سے استفادہ حاصل کرے. تو فرمایا چونکہ یہ اچھائی چیز تھی اس کی طرف اللہ کی طرف نسبت کر دی, اور جو بری چیز تھی اس کو اپنی طرف نسبت کر دی. فرمایا یہ ادب ہے. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ بعض لوگ تسبیح پڑھتے ہیں نا تو یوں ہاتھ میں آگے پکڑ کے رکھتے ہیں ایسے, فرمایا یہ بے ادبی ہے, یہ مقام درست نہیں ہے, اور پیچھے بازے پیچھے کر کے کرتے, فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے. اور فرمایا کہ قرآن مجید پر حدیث شریف کی کتاب مت رکھو, قرآن مجید پر یا علم کی کسی کتاب پر چشمہ ٹوپی مسواک وغیرہ مت رکھو, کہ جاتے ہیں کتاب رکھا اور فضائل اعمال کسی ایسی دینی کتاب پر چشمہ ٹوپی اور مسواک قلم وغیرہ یہ مت رکھو. لہٰذا میں نے اپنے مرشد کو دیکھا کہ اگر کوئی چیز رکھنی لکھنی ہوتی تھی تو اس کے بعد بعض لوگ دین کی کتاب ہے نا اسی کو لے لیتے ہیں. حضرت کو میں نے جب دیکھا کبھی کسی دینی رسالے کے اوپر حضرت نے نہیں لکھا, کبھی بھی میں نے جتنا بھی عرصہ میں شیخ کے ساتھ رہا کوئی لکھنے کی ضرورت آئی تو حضرت کوئی کسی نے پیش بھی کی کہ دینی کتاب, اور فرمایا کہ نہیں بھائی یہ بے ادبی ہے, اس کو سہارا بنانا, دین کو کتاب کو سہارا بنانا یہ بے ادبی ہے. لہٰذا یا تو خود اپنی ٹانگ وغیرہ پہ لکھ کر, یا کوئی فرمائے کہ دوسری کوئی ایسی چیز ہو کاپی وغیرہ دے دو جو کہ اس مقصد کے لیے, اس پہ ہم لکھ لیں گے. اور پھر جب وہ دینی کتاب پر کبھی حضرت والا جو ہے وہ لکھتے ہیں نا کہ بھائی ہدیہ محبت فنا فلاں کے لیے, تو اس میں بھی کیا کرتے تھے کہ وہ جو کتاب کا وہ حصہ جو جو کہ جلد کی طرف ہے اس کی طرف کر کے اس پر سہارا کر کے لکھتے تھے، لیکن جہاں کتاب دوسری ہے اس پر سہارا کر کے نہیں لکھتے تھے، اور اگر وہاں لکھنے کی ضرورت آتی تو نیچے کوئی کاپی رکھ کے اس پر لکھا کرتے تھے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ کہ کبھی ایسا نہیں کہ دین کی کتاب کو سہارا بنایا. میرے دوست اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ادب. اور اللہ ادب سے ملتا ہے. اج طریق کلو ادب، طریق کا جو پورا کا راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو راستہ ہے یہ پورا کا پورا ادب سے طے ہوتا ہے. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں جا رہے تھے، اللہ کا نام دیکھا، ایک گندگی پر رکھا ہوا ہے، بس اس نشے کی حالت میں کہا ہائے میرے مالک کا نام کس جگہ پر ہے، اسی میں اٹھایا، اس کو دھویا اور اس کو خوشبو لگائی، عطر لگا کر اس کو اونچی مقام پر، صاف جگہ پر، اونچے مقام پر رکھ دیا. بس اللہ تعالی نے رات کو خواب میں فرمایا کہ تو نے ہمارے نام کی عزت کی، ہم تیری عزت پوری دنیا میں کر دیں گے، دونوں جہان میں. دادا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب آتے تھے حضرت بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، تو امام صاحب کھڑے ہو جاتے تھے. تو شاگرد نے کہا کہ حضور آپ ایک غیر عالم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ تو عالم ہیں، استاد ہیں، اور اس سے اور عالم کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر عالم کا احترام کرے. جیسے تیمور لنگ کا واقعہ ہے کہ اس کے زمانے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے دربار میں، تو چونکہ علماء کا بادشاہ بھی ادب کرتے تھے، تخت پر بٹھایا کہ حضرت یہاں تشریف رکھیے. علامہ تفتازانی اور تیمور لنگڑا تھا لنگ، تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹانگ پھیلا دی، تو تیمور کو برا محسوس ہوا، تو اس نے کہا کہ مرا معذور دار مجھ کو تم معذور سمجھو، کہ مرا لنگ، کہ مجھے تو لنگ ہے، میری ٹانگ میں تو لنگ ہے، میں نے اس لیے ٹانگ کو پھیلایا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرا معذور دار مجھے بھی تم معذور سمجھو، کہ مرا ننگ، مجھے شرم آتی ایک جاہل عالم کے سامنے ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہوا. میرے مرشد نے خاص سنا ہے کہ ٹانگ پھیلا دی. تو بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت کھڑے ہو جاتے تھے. شاگرد نے کہا حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ عالم ہیں اور غیر عالم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تب امام صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر فرمایا. اتنے بڑے محدث امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مسند امام احمد میں صرف مسند امام احمد میں 50,000 احادیث ہیں. 50,000 احادیث تو صرف اس میں ہیں، اور کئی لاکھ احادیث کے حافظ تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو امام صاحب نے کیا فرمایا؟ اللہ والے تھے لیکن کیا قدر اللہ والے کی قدر سمجھتا ہے. اللہ والے کی قدر کرتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ میں عالم بالکتاب ہوں، میں علم کتاب کی تو علم رکھتا ہوں، اور یہ عالم باللہ ہے. میں عارف بالکتاب ہوں، یہ شخص جو ہے جس کا میں ادب کرتا ہوں اصل میں یہ عارف باللہ ہے، یہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہے. یہ امام صاحب کی تواضع تھی، حالانکہ امام صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت اونچے مقام اللہ نے عطا فرمایا. ادب فرمایا کہ یہ ادب یہ ہے کہ جس نے ادب کیا وہی جو ہے اسی نے پایا، اور جو بے ادب ہے وہ محروم رہا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگو. دادا میرے مرشد نے فرمایا کہ قرآن مجید پر حدیث شریف کی کتاب مت رکھو، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام اور حدیث شریف نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ افضل ہے. اور حدیث شریف کی کتاب پر فقہ کی کتاب مت رکھو، اور فقہ کی کتاب کے اوپر تصوف کی کتاب مت رکھو، تصوف کی کتاب کے اوپر منطق اور فلسفے کی کتاب مت رکھو. اللہ اوپر کتنا ادب سکھایا، ایک ایک چیز کا ادب. اسی لیے جو ہے یہ واقعہ، اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو بات تھی وہ اصل میں مناسبت نہیں تھی، مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ جدائی ہو گئی. یہ مناسبت جو ہے یہ شرط اعظم ہے، تو مناسبت نہ تھی اس لیے کام وہ جو اعتراض کرتے تھے، تو وہ اعتراض جو ہے وہ مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے تھا. تو خضر علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ فراد ربکا یبلغا اشدہما کانا تحت کنز الحما و کانا ابوہما صالحا، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دیوار کو کھڑا کرے خزانے کے اوپر، وہ کس لیے کہ اس خزانے کی حفاظت ہو جائے، اور وجہ کیا تھی؟ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ جو ہے وہ نیک اور صالح اللہ والا تھا. میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ معروفی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر علمانی میں فرماتے ہیں کہ کانا ابوہما صالحا کی تفسیر جو کی اللہ معروفی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ فی روایت کانا ابد صابع، یہ اصل میں ساتواں باپ تھا. کانا ابد صابع یہ ساتواں باپ تھا، یعنی پتہ یہ چلا کہ جب کوئی اللہ والا بنتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت جب حاصل کرتا ہے تو اس کی سات پشتوں پر رحم کیا جاتا ہے. اور فرمایا وفی روایت کانا ابل عاشر، کہ وہ دسواں باپ تھا. ایک روایت میں کہ ساتواں باپ اور دوسری روایت میں دسواں باپ. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا, ارے ظالم معرومی فرماتے ہیں کہ نفس خدا کش جہان ہے زندہ کن. اگر تو اپنی حرام خواہشات کو مار دے, اپنے نفس کی حرام خواہشات کو مار دے اور ان کا خون کر دے, حرام تمناؤں کا خون کر دے, تو تیرا نفس تو مرے گا لیکن جب تو اللہ والا بن جائے گا تو جہان ہے زندہ کن, ایک جہان تو اس سے زندہ ہو جائے گا. ایک بمبئی میں میرے شیخ کے پیر بھائی ہوتے ہیں, وہ تیلی ہیں, تیلی تیل کا کام کرتے ہیں, یہاں آئے تھے. انہوں نے یہی حضرت سے سوال کیا, میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت, نے پوچھا کہ بھائی حاجی صاحب آپ کون کون سا تیل نکالتے ہیں؟ میں کہا حضرت گلاب, روغن گلاب, روغن چمبیلی, روغن موتیا اور باپسی اور مختلف زیتون اور سرسوں, سب تیلوں کا نام لیا کہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ حاجی صاحب نفس کا بھی تیل نکالتے ہو؟ نفس کا حضرت نے سوال فرمایا. تو انہوں نے, وہ حضرت کا بہت ادب کرتے تھے, تو انہوں نے کہا عرض کیا کہ حضرت نہیں, یہ نفس کے تیل کا نکالنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر نفس کا تیل نکال دو تو جس کو لگا دو گے وہ بھی ولی اللہ ہو جائے گا, جس کو لگا دو گے وہ بھی ولی اللہ ہو جائے گا. میں نفس خدا کش جہان ہے زندہ کن, اگر ظالم تو اپنے نفس کی حرام خواہشات کو مار دے خدا کش. لیکن نفس کے لیے میں مجھے مجبوراً پٹھانوں کے علاقے میں نفس کی تعریف کرنا مجھے ضرورت پیش آتی ہے, کیونکہ پٹھان نفس کسی اور چیز کو بولتے ہیں. جیسے ایک شیخ نے تقریر کی, جوش تھا, شیخ مشائخ کو جوش آنا یہ بھی ہے, تو جوش آیا تو تقریر کی کہ نفس بدماشی کرتا ہے, اس کو مار ڈالو, اس کو کٹل ڈالو, یہ ظالم جو ہے بدماشی کرواتا ہے. تو وہیں خان صاحب ایک مرید تھے ان کے, اب خان صاحب کو بھی, وہ بھی شیخ کو بھی جوش, اس کو بھی جوش آ گیا, ڈبل جوش جمع ہو گیا. اب دو پتھر لے کر بیت الخلاء میں گھس گئے, پتھر پر رکھ کر نفس کو اوپر سے پتھر سے کچل ڈالا. اب اس کے بعد جب باہر نکلے تو شلوار رنگین, خونم خون, رنگین اور خونم خون سے بھری ہوئی. تو اب لوگ پوچھے حیران کہ صاحب یہ تمہاری شلوار میں خون کیسا؟ انہوں نے کہا یارا ہمارا شیخ بولا تھا, ہمارا شیخ بولی تھی کہ نفس کو مار ڈالو, یہ ظالم بدمائشی کراتی ہے, ہم نے مار ڈالا اس کو, کچل ڈالا, ختم, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو نفس کی تعریف, پہلی تعریف, چلو اللہ مالوسی اور سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے جو نفس کی تعریف کہی ہے کہ ان نفس کلہا ظلمتن, ان نفس کلہا ظلمتن سراج حد توفیق, کہ نفس پورا کا پورا اندھیرا ہے اور اس کی سراج اور روشنی, اس کا چراغ اور روشنی اور اس کا نور کیا ہے؟ توفیق خدا بند تعالی, اللہ کی توفیق, توفیق اس کی توفیق, یعنی جب اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہوں میں آگے بڑھتا ہے, اور اگر اللہ کی توفیق نہ ہو اور اللہ کی توفیق ہی سے گناہوں سے بچنا اس کو نصیب ہوتا ہے. اور توفیق کے کیا معنی ہے, توفیق کا بتانا بھی ضروری ہے بھائی, ورنہ توفیق اب کہو کہ بھائی صاحب نماز پڑھو, دعا کیجیے مولوی صاحب توفیق ہو جائے, داڑھی رکھو دعا کیجیے توفیق ہو جائے, ارے بھائی دین کی بات دعا کیجیے توفیق ہو جائے, تو سمجھتے ہی شاید توفیق کسی فرشتے کا نام ہے جو گود میں اٹھا کر مسجد میں لے آئے گا. شیخ الادب و تفسیر, شیخ التفسیر والادب مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقامات کی شرح میں اس کی تعریف کی ہے, حاشیے میں توفیق کی تین شرح لکھی ہے. نمبر ایک, توجیہ الاسباب, توفیق کی کیا تعریف ہے کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, توجیہ جو ہے وجہن سے, یعنی نیکی اور خیر کے اسباب اور راستے وہ چہرے کے سامنے آ جائے. یہ ہے اب توفیق کی تعریف, ذرا غور سے سن لو تاکہ اس کے بعد اشکال ختم ہو جائے. توفیق کی کیا تعریف ہے کہ توجیہ الاسباب, نمبر ایک, توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, کہ نیکی کے اسباب سامنے آ جائیں, کہ اب تیار ہو کر گھر سے نکلا کہ ذرا طارق روڈ پہ جاؤں گا یا کلفٹن میں جاؤں گا, ذرا حسینوں کا نظارہ کروں گا. ابھی نکلا ہی تھا کہ باہر نکلا تو دیکھا مولوی صاحب مل گئے. اب اس نے کہا ہے خیر مر گئے, اب یہ تو مولوی صاحب تو آپ سنائیں گے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ مولوی کا نظر آ جانا یہ توفیق کی پہلی تعریف ہو گئی. ایک, اب نمبر دو, تسہیل طریق الخیر, تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر, یہ دوسری تعریف ہے, کہ نیکی کا راستہ تسہیل آسان ہو جائے اور برائی کا راستہ مسدود ہو جائے. سد باب کہتے ہیں نا, سد باب, سد مانے بند کر دینا, دروازہ بند, اور برائی کا راستہ تفدید مقصود ہو جائے, بند ہو جائے راستہ, کہ آپ مولوی صاحب ملے. اب انہوں نے کہا ارے ارے یار میرے پیارے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں, میں ایسے ہی نکل رہا تھا. کہا یار اچھا آؤ ذرا چلو, میں جا رہا ہوں, ایک اللہ والے کا بیان ہو رہا ہے اور ان کے غلاموں کا, چلو یار میں چلو, تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ اب اس نے سوچا کہ امام صاحب ہیں. انہوں نے کہا اچھا یار جی جی ضرور آپ کے ساتھ بھی جائیں گے, تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ دل میں تو تھا یار وہ حسین کو میں نے ٹائم دیا ہوا تھا کلفٹن پر, کے ایف سی کے میں جا کر وہاں برگر کھانا تھا ہم نے, زنگر برگر. تو اب اس نے سوچا کہ مولوی صاحب کو بتا دیا کہ میں نے معشوقہ کو ٹائم دیا, تو مولوی صاحب ایک گھنٹے کی تقریر کر لے گا. کہا اس لیے بتا دو. ہاں کوئی بات نہیں, بس انہوں نے سوچا چلو میں ایس ایم ایس کر کے کہہ دوں گا کہ میں آئی ول بی لیٹ, میں ذرا دیر سے آؤں گا, تو گھبرانا مت. تو اب اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا چلو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں جناب آپ کی خدمت نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا یار موٹر سائیکل نکالو, چلو مجھے گلشن اقبال لے چلو یا کسی اللہ والے اس کا پیار والے چلو. تو اب کیا ہوا, برائی کا راستہ بند ہو گیا نا, جب نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا, اس کو تو ناگوار گزر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس پر فضل مہربانی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اس بندے کی شکل میں بھیج دی. اس کی دو تعریف ہو گئی. نمبر تین, خلق القدرتی علطاعتی, خلق القدرتی علطاعتی, کہ اللہ کی فرما برداری کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قدرت اور طاقت, دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں جان دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہ کروں گا. اور یہ شعر پڑے گا کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اب وہ بیان سنا, اب بیان سنا, اس کے بعد اب اس کے اللہ کے والوں کی بات سنی, دل میں اللہ کی محبت کی چوٹ لگ گئی, دل میں چوٹ لگی. اب اس نے باہر نکلا تو سوچا یار لعنت, وہیں سنا کہ یہ معشوقوں سے حرام بوسے بازی کرنا, ان سے ڈیٹنگ کرنا اور ان کے ساتھ ڈیٹ لگا کر اپنی تاریخ خراب کرنا. جو معشوقوں سے ملاقات کرنے کو ڈیٹنگ بولتے ہیں, ڈیٹ, ڈیٹ مانے تاریخ اور ڈیٹ مانے کھجور, یہ دو ہے, ڈیٹ مانے کھجور بھی ہے اور ڈیٹ مانے تاریخ بھی ہے. اب اس میں راز کیا ہے کھجور اور تاریخ کا؟ تو بات یہ ہے کہ اپنی ڈیٹ کو رائٹ کرنے کے لیے کھجور کھانی پڑے گی. اگر ڈیٹ جو ہے یعنی اپنی تاریخ رائٹ کرنا چاہے تو ایسا نہ وہ معشوق بولے کہ کیا بات ہے کہ تمہارا تو درخت بالکل ہی مردہ معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے اس ڈیٹ میں یہ تو ہے کہ ڈیٹ کو درست کرنے کے لیے. لیکن میرے دوستو اس تاریخ سے اللہ کی نافرمانی کی راہ میں جو تاریخ استعمال ہوگی, جو وقت استعمال ہوگا, اس کی تاریخ سیاہ اور کالی اور بدنام اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب کی تاریخ ہوگی. فرمایا کہ تاریخ وہی صحیح ہوگی جو خالق تاریخ اور خالق ارض و سما اور خالق شمس و قمر کی فرما برداری میں گزرے, وہی تاریخ صحیح گزرے گی. وہ شعر سنایا تھا اس دن کہ وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. میرے مرشد کا شعر ہے کہ وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. اب اس کے بعد جب باہر نکلا تو اس نے سوچا یار یہ تو معشوقوں سے ملا تو اچھا نہیں ہے. اب اس کے اب مولوی صاحب نے کہا اچھا یار جزاک اللہ آپ کی مہربانی, آپ مجھے لے گئے, اب میں تو جاتا ہوں, اب آپ کو جو اپنی ضرورت ہو پوری کرو. اب اس نے نفس نے کہا چلو وہاں, کہا نہیں بس نہیں, ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے بلا سے جان دے دیں گے. اب اس نے کہا میں ناراض نہیں کروں گا, اب میں نہیں جاؤں گا, اس کو میسج بھی نہیں کروں گا کہ میں نہیں آ رہا, میں نہیں آ رہا. جیسے ایک ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ پہلے معشوقوں کے ساتھ یاریاں لگایا کرتے تھے, معشوقاؤں کے ساتھ اور ڈیٹ لگانا, اس کے بعد پھر اللہ کی توفیق آنا جانا شروع ہوا, ماشاءاللہ سب سے جو ہے وہ نظر بازی چھوڑ دی اور سب معشوقوں سے گپ, جو ٹیلی فون پہ گپ بازی ہوتی تھی وہ سب چھوڑ دی. اور اس کے بعد لیکن ایک معشوقہ ایسی تھی کہ جس سے ذرا دل لگایا تھا زیادہ, شادی کا وعدہ کہ جان بے فکر رہو میں ساری زندگی تمہارے انتظار میں کنوارا رہوں گا, اور وہ بھی کہتی کہ میں ساری زندگی تیرے انتظار میں کنواری رہوں گی. لیکن اس کے بعد پھر ماں باپ کہتے ہیں چلو بھائی تمہاری منگنی ہے. اب جو ہے ملاقات ہوئی تو دیکھا اگلے دن کہ ہاتھ میں انگوٹھی ہے, تو اس نے پوچھا ارے جان یہ کیا ہے, یہ انگوٹھی کتنی کتنی نائس کتنی کیوٹ ہے. اس نے کہا ہاں ہاں کل جو ہے وہ میری منگنی ہو گئی. پھر کیا کہہ رہی ہو تم, تم نے تو مجھ سے پیار کا وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے شادی ہوگی, یہ کیا تم کہہ رہی ہو؟ دیکھو دیکھو تم سوچو کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو کیسے قربان کر دوں, لیکن یاد رکھنا میں ہمیشہ کی تمہاری رہوں گی, میں تو مجبور ہوں, خاندانی روایت مشرقی روایت, میں ایک مشرقی لڑکی ہوں, لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا, میری اس غلطی کو معاف کر دینا. لڑکی مطلب ڈائلگ کیسے ہے نا, بس اب اس کے بعد اب پھر وہ منگنی ہوئی, اب وہ بےچارا دل پر چوٹ لے کر رہ گیا, اور اس کے بعد اب اس کی شادی ہو گئی. شادی ہو گئی, اب وہ شادی میں اس کو بھی کاٹ دیا کہ تم بھی آنا, اب وہ مجبوراً وہ بھی گئے, تو وہ بھی گئے تمبو لگانے کے لیے. پہلے زمانے میں تمبو لگتے تھے شامیانے, اور شامیانہ روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہ رہے, اور وہ اب شامیانہ لگا رہے ہیں. شادی ہو گئی, اس کے بعد پھر اب یہ اپنے کام میں مشغول, وہ اپنے کام میں, اپنے دھندے میں مشغول, اور وہ جو پیار ویار کی باتیں تھی وہ سب جب شوہر نپٹاتا اور چپٹاتا نا, وہ سب بھول جاتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے کس سے کیا وعدہ کیا تھا. اس کے بعد دو چار سال بعد اب گزر رہے تھے تو اچانک جو ملاقات ہوئی. ارے ارے تم, ارے تم, میں کہا ارے یہ کیا, دیکھا اس کے ساتھ ایک بچہ بھی, پوچھا یہ کیا ہے, یہ کون ہے, تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. تو بیٹے نے پوچھا مما یہ کون ہے, یہ انکل کون ہے, کہا بیٹا یہ تمہارے ماموں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا بس تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی, تھوڑی غلطی ہو گئی, ورنہ آج میں تمہارا ابا ہوتا. تو اب اس نے کہا, ایک معاشی طور سے دل لگایا تھا نا, یہ بیچ میں ایک دیکھو یہ قصہ ہے, لیکن آپ وہ دل لگائے تو ایک اس معشوقہ نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے مجھ سے پیار کا وعدہ کیا تھا, اور تم نے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گی اور کروں گا, اور ہم دونوں جیون بھر کے ساتھی ہیں, اور ہم کبھی جدا نہ ہوں گے, اور ہماری جدائی کبھی نہ ہوگی, اور جدائی کے نیچے دو نقطے مزید کے ساتھ وہ ہوگی, لیکن تم نے یہ کیسا, یہ کیا, اب تو تم ملا بن گئے اور تم مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو, پہلے تم مجھ سے باتیں کرتے تھے اور اب مجھے دیکھتے نہیں ہو. یاد رکھنا تم نے مجھ سے پیار کا وعدہ کیا تھا, کل قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. اب وہ بےچارے چونکہ نئے نئے تھے تو گھبرا گئے کہ قیامت کا ذکر سنا نا کہ قیامت میں گریبان پکڑوں گی, تو میرے پاس آئے کہ صاحب میں تو بڑا پریشان ہوں, اور مجھے تو پھر کہا کہ سب سے تو چھوڑ دیے, پھر مجبور بتانا پڑا کہ صاحب ایک سے ہمارا دل لگا ہوا تھا, ہم نے اس سے ایسے ایسے وعدے کیے تھے جیسے ہوتے ہیں بیوقوفی کے. تو اب اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ صاحب اس نے تو مجھے ایسا کہا ہے کہ اگر تم نے میرا دل دکھایا, میرا دل توڑا, یاد رکھنا میرا دل ٹوٹے گا, اور مومن کا دل دکھانا گناہ ہے, اور کل قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. ایسے ایسے دیکھا آپ نے, شیطان اتنا استاد اور ٹیچر بدماش ہے کہ ایسی راہوں سے سکھاتا ہے کہ اگلا بندہ گھبرا جاتا ہے. نیا نیا ہو, اگر صحبت نہ ہو, اگر صحبت نہ ہو, بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں میرے دوست. اللہ والوں کی صحبت کے سے کا فیض, اور اللہ کا فضل نہ ہو, بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو گھبراؤ مت, بے فکر رہو, اگر تم نے اگر تم ابھی اس کو نہ دیکھو, نہ ٹیلی فون پہ بات کرو, نہ اس سے ملو, نہ دیکھو, کچھ مت کرو, بالکل اس کی گلی سے رستہ بدل دو, اور یاد گھبراؤ مت, اللہ تعالیٰ تمہارا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ تم نے اس کے گریبان میں کیوں نہیں ہاتھ ڈالا, اس لیے اب میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. دادا بالکل گھبراؤ مت, کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھنا اگر تم نے اس کو دیکھنا خدا کی لعنت ہے, اللہ کا عذاب برسے گا. اور اس سے گفتگو کرنا, حسینوں کو دیکھنا, ان سے گفتگو کرنا اور ان کے خیالات پکانا, یہ سب حرام ہے. لہٰذا تم یہ سوچو, حرام کاری کر کے اللہ کی نافرمانی, اور اللہ تجھ سے پوچھے گا, یا جو ہے وہ تجھ سے پوچھے گی کہ تم نے ہم سے کیوں حرام کاری نہ کی. تو لہٰذا اس کے بعد ان کو تسلی ہوگی, اس سے بھی سلسلہ چھوڑ دیا, اور آج ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے چین سے, سکون سے, اور اطمینان سے. تو میرے دوستو یہ توفیق کیا ہے کہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے. نفس کی ایک تعریف ہو گئی نا, نفس کی ایک تعریف ہو گئی کہ نفس کلہا ظلمتن سراج و توفیق, کہ نفس پورا کا پورا اندھیرا ہے اور اللہ کی توفیق اس کی روشنی سے آ گئے. اور توفیق کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا, نمبر ایک نیکی کے راستے سامنے آ جائے, کہ آیا تھا کس لیے, کہ ساتھ چلو تعبیر لینے جائیں, بس وہاں اللہ کی اللہ والے ان کے غلاموں کی بات سنی, بس مزہ آنے لگا. اور کیا کہتا ہے کہ چسکا لگا ہے جام کا, چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح و شام کا, چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح و شام کا, اب میں تمہارے کام کا, غیر اللہ کو کہہ رہے, اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. ایسا اللہ کی محبت آیا تھا, کس لیے آیا تھا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ لینے گئے تھے آگ, کہ کہا کہ دیکھو آگ نظر آ رہی ہے, ذرا میں آگ لے کے جاتا ہوں, آگ لے کے کہ کسی کام میں ہمارے استعمال ہو جائے گی, کہ ہم آگ کو لے کر آتے ہیں. بس اب آگ لینے آگ گئے اور مل گئی پیغمبری, لینے آ گئے اور مل گئی پیغمبری. بس میرے دوستو ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت, ان کے غلاموں کے, انسان کبھی جاتا ہے کسی اپنے ذاتی کسی مقصد کے لیے, کسی مطلب کے لیے, یا دیکھتا ہے یار مولویوں کا بھی تماشا دیکھتا ہے, بس وہ وہ اللہ کی محبت کی چوٹ لے کر واپس آتے ہیں. اور رہی بات کہ صاحب وہ تو کوہ طور پہاڑ پر گئے تھے تو میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص اس کی تجلی طور سینا سے. یہ تھوڑی کہ صاحب پہاڑ طور پر جاؤ وہی اللہ اپنی تجلی فرمائے گی. فرمایا اللہ مالک ہے, وہ جہاں چاہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما سکتا ہے. لہذا نفس کی ایک تعریف ہو گئی نا. اب نمبر ایک. اب نمبر دو, نیکی کے راستے آ جائیں. اور توفیق کی دوسری تعریف کہ برائی کے راستے بند اور نیکی کے راستے آسان. اور تیسری تعریف دل کے اندر اللہ کی فرما برداری کی طاقت اور قدرت پیدا ہو جائے کہ بس میں اللہ کا ہر اللہ کو خوش رکھوں گا اور اللہ کو ناراض بھی کروں گا. یہ ہوگی توفیق. اب نفس کی دوسری تعریف. ملا نکاری رحمتہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ لطیف ہے اور نفس جو ہے اور جسم جو ہے وہ کثیف ہے. اور نفس جو ہے بینہما متوسطۃن, اور نفس ان دونوں کے درمیان میں ہے, متوسط میں, توسط میں, متوسطہ ہے. لیکن وہ روح کو لطیف اور جسم جو ہے کثیف, یہ دونوں تو جو ان کی صفت جو ہے چونکہ مذکر, مذکر کی صفت مذکر, اور نفس چونکہ مؤنث اس کی صفت مؤنث آئی گئی ہے. لہذا اور فرمایا کہ اس کے بعد جب روح بندہ روحانی اعمال کرتا ہے, نورانی اعمال کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا رزق کھاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کے اعمال کرتا ہے, تو نفس بھی جو ہے اس میں بھی لطافت پیدا ہو جاتی ہے. اور بندہ گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, جسم کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے, تو اس کی کثافت کا اثر نفس پر بھی پڑتا ہے اور نفس بھی کثیف ہو جاتا ہے. تو دو تعریف ہو گئی. اب تیسری تعریف, یہ تو عالمانہ تعریفیں تھی. تیسری تعریف بہت ہی آسان, عامیانہ اور بہت آسان. اور وہ کس کی تعریف ہے؟ حکیم الامت, مجدد ملت, حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ. کیا فرماتے ہیں؟ بس حضرت کے چند الفاظ میں کیا کہ مرغوبات طبعیہ, ایک جملہ ہو گیا, دو لفظ, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. یہ حضرت کی تعریف, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, یعنی طبیعت کی وہ رغبتیں, وہ خواہشات جس کی شریعت اجازت نہ دے اس کا نام نفس ہے. جہاں سے یہ خواہش پیدا ہو اللہ کی نافرمانی کی, بس اسی کا نام کیا ہے؟ نفس ہے. یہ آسان ہے. سمجھ میں آ گیا نا میرے دوستو؟ بس اتنے ہیں. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ نفس کا جو مزاج ہے یہ امارہ بسو ہے. نفس امارہ تم بسو, اے امارہ جو ہے اس میں مبالغہ ہے, یعنی کثیر الامر بسو, کثیر الامر بسو, یعنی بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. زیادہ میرے شیخ نے فرمایا, میرے شیخ نے جو نفس کی تعریف کی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر. یہ میرے مرشد کے الفاظ. کیا؟ انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر, یعنی سوراخ کا شوقین, بین الاقوامی سوراخ کا شوقین. کہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بل میں سوراخ کرے, یعنی اتنے اس کی یہ کسی برائی کا اتنا حکم دیتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے حسینوں کو دیکھ لے اور اس کے تب بھی اس کا آ کر آئے تھک کر بیٹھ جائے, آ کر آئے اور تھک کر بیٹھ جائے, اس کے بعد تو اس کے کان پر کہہ دے کہ دیکھو سوراخ بورڈ کے فلاں کام فلاں مکان پر اور فلاں علاقے میں ایک حسین رہ گئی ہے, وہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گے؟ کہے گا ہاں ہاں ضرور, کیوں نہیں دیکھیں گے. فرمایا کہ یہی نفس ہے, کہ یہ جو ہے یہ بہت برائی کا حکم دینے والا ہے. انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر, یہ پنچ مشین سوراخ کرتی ہے نا, جو پنچ مشین ہوتی ہے نا سوراخ کرنے والی, تو اس کا کیا نام ہے؟ انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر. اور ایک وہ ہوتا ہے نا ری انفورسمنٹ رنگ, وہ جو فائلوں میں لگائے جاتے ہیں گول گول سے, اور اس کو لگاتے ہیں تو کاغذ اگر پھٹا ہوا ہو تو کاغذ مضبوط ہو جاتا ہے, تو ری انفورسمنٹ رنگ انگریزی میں. تو ہمارے, میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا, وہ ہمارا ایک دوست تھا, اس نے اس کا اردو میں کیا ترجمہ کیا. اردو میں اس نے کہا یار یہ انگریزی کیوں استعمال کر, اردو کے استعمال کرو. میں نے کہا اردو ترجمہ بتاؤ اس کا. اس نے کہا اس کا نام ہے رنگ, کہتے ہیں چھلے کو, گول گول ہے چھلا. اس نے کہا چھلا برائے مضبوطی سدھار. بتایا دفتر والے اس کو استعمال کرتے ہیں نا, وہ سفید سفید سا ہوتا ہے, اس کو جو ہے کاغذ سے جہاں سوراخ کرتے ہیں وہاں لگا دیتے ہیں نا, تو پھر کاغذ پھٹتا نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ری انفورسمنٹ رنگ. بازار میں ملتے ہیں بک اسٹال وغیرہ پہ. تو اس نے اس کا ترجمہ کیا چھلا برائے مضبوطی سوراخ. کیا تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے کہ کانا ابس, وہ اس کی وفی روایتن کانا ابس صابے اور وفی روایتن کانا بلاشر, یعنی جب کوئی اپنے نفس کو مار کر اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے, نفس کو مار کر اللہ کا ولی اللہ کا دوست بن جاتا ہے, تو فرمائے کہ سات کچھ نہیں بلکہ اس کی دس کچھ پر اللہ کی مہربانی اور فضل ہوتا ہے. فرمائے کہ کیوں؟ اپنے کو اور اپنی اولاد کو اور ایک دنیا کو اللہ کی محبت سے محروم رکھتے ہو. اگر ظالم تو اپنے نفس کو مار دے, یعنی نفس کی حرام خواہشات کو مار دے. نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس کی حرام خواہشات کو مار دے. اگر تو حرام خواہشات کو مار دے تو کیا جہان ہے زندہ کن. ماں رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, نفس خدا کش جہان ہے زندہ کش, جہان ہے زندہ کن خواجہ رہا کچھ تک پورا بندہ کن. ارے ظالم, یہ نفس تو غلام ہے اور روح جو ہے وہ امام ہے, اور یہ اس میں ایک آقا اور امام کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے. آج جو ہے وہ نفس اپنی حرام لذتوں کی وجہ سے روح کو بھی دلیل کرواتا ہے اور معذب اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. خواجہ رہا کچھ تک اس نے جو ہے خواجہ کو پٹائی کر کے اور دلیل گناہ کی نافرمانی سے روح کو کمزور کیا ہوا ہے. پورا بندہ کن. اب تم کیا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, ان کی روحانیت سے اپنی روحانیت کے اندر فیض حاصل کرو, ان کی روحانیت سے اپنی روحانیت کے اندر فیض حاصل کرو, اور پھر نفس کی ٹھکائی لگاؤ, اس کی پٹائی لگاؤ, اور اس کو ذلیل کر کے رکھو, اس کو دبا کر رکھو. یہ کتیا ہے, اس کی دم کھینچ کر رکھو. جب تم اس کی دم کھینچ کر رکھو گے تو بالکل یہ سیدھی چلے گی. خواجہ رہا کچھ تک پورا بندہ کن. لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ شیخ کی صحبت کا فیض دو آدمیوں کو ملتا ہے, دو آدمیوں کو ملتا ہے, اور وہ بھی اسی سورہ میں اس کی دلیل پیش کی. فرمایا کہ دیکھو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی, تو میرے مرشد نے فرمایا کہ فخرجا, آپ نکلے, بیت من ابیاتی ہی, اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں سے نکلے, کسی گھر میں آرام فرماتے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ دین کی خدمت ایسی چیز ہے کہ شیخ بھی جو ہے اس کو بھی اپنے نفس پر صبر کرنا پڑتا ہے, اور اپنی جان دھلانے کے لیے اپنی جان لگانی پڑتی ہے. لہذا جو شیخ مریدین کو وقت نہ دے اس کے مریدین اور طالبین کو فائدہ نہیں ہوتا, اور اپنی جان پر صبر اس کو بھی کرنا پڑتا ہے کہ وقت دینا, کہ کئی کام ہیں کئی باتیں ہیں, لیکن وصبر نفس کا اس کو عمل نہ کرنا پڑتا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم